بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں۔ شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ محترم سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے، urdu.sahartv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل بھی نوٹ فرما لیجئے اور آخر تک ہمارا ساتھ دیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ محترم سامعین پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ اور محترم سامعین، آج کا ایران ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ محترم سامعین، اپنی تنقید اور آرا سے ہمیں ضرور نوازیے گا، کیونکہ آپ کی جانب سے بھیجی گئی تنقید اور آرا ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور ہمیں نئی راہ سجھاتی ہیں۔ آپ کی جانب سے بھیجی گئی تنقید اور آرا کا ہمیں بہت انتظار رہے گا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گردو پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گردو پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیے سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی ترقی اور پیش رفت کو دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا۔ شہر زنجان میں عوامی اجتماع سے صدر مملکت کا خطاب۔ کرمان دھماکوں کے سلسلے میں خود دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی جگہ خود کش جیکٹ اور دھماکہ خیز مواد برآمد، اور ملک کے مختلف علاقوں سے 11 افراد گرفتار۔ غزہ پر غاصب سینی فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری۔ مختلف علاقوں پر سینی بمباری اور گولہ باری میں متعدد عام شہری شہید و زخمی۔ اور نئی دہلی میں کانگریس ہیڈ کوارٹر میں دوسری بھارت جوڑو یاترا کے لوگو اور سلوگن کی رونمائی۔ پریس کانفرنس میں مودی حکومت پر کانگریس صدر کے سخت حملے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی ترقی و پیش رفت کو دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے زنجان میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جدید ٹیکنالوجی کا حامل ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور یہ جدید ٹیکنالوجی اسے ملک کے جوان ماہرین سے حاصل ہوئی ہے اور اس کی پیش رفت کو دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں بہت سی صنعتیں، من جملہ جوہری صنعت، مقامی سطح کی ہے اور اس شعبے میں بہت سے کام انجام پا چکے ہیں اور بہت سے دیگر انجام پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی پرامن جوہری صنعت بدستور جاری رکھے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران کے جوہری سائنسدانوں کا قتل کر کے اس کے جوہری صنعت کی ترقی کا پہیہ روکا جا سکتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن ایران کی اقتصادی ترقی روکنا چاہتا ہے، جبکہ ایرانی قوم نے مختلف سماجی و اقتصادی شعبوں میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ایران سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت پر زور دیتا ہے۔ ظالموں کی مخالفت اور مظلوموں کی حمایت و دفاع ایران کی اصولی اور برحق پالیسیوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم اور سردار محاز استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی سے دشمنی اس لیے برتی جا رہی ہے کہ ایرانی قوم اور ایران کی قیادت ہمیشہ فلسطینیوں کے دفاع پر بارہا زور دیتی رہی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج ہم ایسے حالات میں جی رہے ہیں کہ علاقے اور پورے عالم اسلام ایک خاص صورتحال سے دوچار ہے، اور مختلف مظاہروں میں کرمان کے دہشت گردانہ دھماکوں کی جانے والی مذمت اپنا خاص مفہوم و معنی رکھتی ہے، اور عالمی سطح پر غاصب حسینی حکومت سے نفرت و بیزاری اور غزہ کے مظلوم عوام سے اتحاد و یکجہتی اور حمایت و ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کی وزارت نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ کرمان دھماکوں کے سلسلے میں ملک کے مختلف صوبوں سے 11 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ وزارت انٹیلیجنس نے اپنے اعلامیے میں بتایا ہے کہ کرمان میں خودکش بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں سے ایک تاجکستانی شہری تھا اور دوسرے کی شہریت کا ابھی تعین نہیں ہو سکا ہے۔ اس اعلامیے کے مطابق پہلی گرفتاری سانحے کے روز غروب کے وقت عمل میں آئی تھی، اس کے بعد دوسرے دن جمعرات کی صبح شہر کرمان کے مضافات سے دہشت گردوں کی دو سہولت کاروں کو کہ جنہوں نے دہشت گردوں کو ٹھہرنے کی جگہ فراہم کی تھی گرفتار کیا گیا۔ اس اعلامیے کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی جگہ سے خودکش جیکٹ، دھماکہ خیز مواد، بعض دیگر وسائل برآمد ہوئے ہیں۔ ایران کے انٹیلیجنس کی وزارت نے بتایا ہے کہ کرمان دھماکے کے سلسلے میں ملک کے 6 صوبوں سے مزید 9 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر نے سبھی ملکوں سے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی ذمہ داری پوری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر نے کرمان کے دھماکوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سبھی اراکین کو مخاطب کر کے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی 4th برسی میں شریک بے گناہ عوام، عورتوں اور بچوں کے درمیان کیا گیا، اور اس دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے بے گناہ عورتوں، مردوں اور بچوں کے غم میں قومی سوگ کا اعلان کیا گیا، اور ہم اس دہشت گردانہ حملے نیز ہر قسم کی دہشت گردی کی چاہے وہ جہاں بھی ہو اور جس کے ذریعے بھی انجام دی جائے مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے دفتر کے بیان میں آیا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردانہ اقدامات کی منصوبہ بندی اور اس کے عاملین پر مقدمہ چلایا جائے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے دفاعی ساز و سامان میں غیر معمولی دفاعی صلاحیتوں کے حامل 100 جنگی کشتیوں، بوٹوں اور بحری جہازوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے کو شامل کیا گیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے ہفتے کو اعلان کیا کہ دفاعی ساز و سامان میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل 100 جنگی جہازوں اور کشتیوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے کو شامل کیا گیا ہے۔ اس بحری بیڑے میں شہید ابو مہدی المہندس نامی گشتی بحری جہاز، 4 دیگر بحری جہاز، ذوالفقار 16 قسم کا میزائل لانچر اور عاشورہ نوعیت کی 5 جنگی بوٹس بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اس بیڑے میں مرساد نامی 9 جہاز، 1 کوسٹل فائر ایکٹنگ بوائے، 1 تاریخ میزائل لانچر بوٹ اور 2 دیگر بحری جہاز شامل ہیں۔ اس بحری بیڑے میں متعدد راکٹ لانچر بوٹس اور مارٹر لانچر بوٹس بھی شامل ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کمانڈر علی رضا تنگسیری نے سپاہ نیوی کے دفاعی ساز و سامان میں غیر معمولی دفاعی صلاحیتوں کے حامل 100 جنگی جہازوں، کشتیوں اور انواع و اقسام کے دیگر بحری جہازوں کو شامل کیے جانے کے موقع پر منعقدہ تقریب میں کہا کہ یہ بحری بیڑا بحریہ میں دفاعی ساز و سامان شامل کیے جانے کے 12ویں مرحلے میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل اس سلسلے میں 11 مرحلے انجام پا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے اس اقدام کا مقصد بحریہ کی طاقت و توانائی میں اضافہ کرنا ہے۔ اور اب فلسطین کی خبریں۔ غزہ میں جنگ ایسے میں اپنے 4th مہینے میں داخل ہو گئی ہے کہ اس علاقے پر غاصب حسینی حکومت کے ہوائی اور توپ خانے کے حملے بدستور جاری ہیں۔ گزشتہ گھنٹوں کے دوران خان یونس اور رفع کے علاقوں پر جارے سینی فوجیوں نے شدید حملے کیے ہیں۔ اسی طرح غزہ کے مرکز میں المغازی کیمپ اور دیگر محاذوں پر بھی مزاحمتی فورسز اور سینی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ پر ایک بار پھر اسرائیل کے جنگی طیاروں نے حملے کیے اور اس مرتبہ الفالوجہ کے قبرستان کو نشانہ بنایا جس میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں واقع نصیرات کیمپ پر بھی شہری فوجیوں کی بمباری کے دوران 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ مرکزی غزہ کے صلاح الدین علاقے میں بھی شدید لڑائی کی خبریں ہیں اور جارح فوجی اس علاقے پر ٹینک اور توپ خانے کے شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مرکزی غزہ میں المغازی کیمپ پر بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے شدید حملے کیے ہیں، جبکہ زمینی لڑائی میں بھی بہت شدت جاری ہے۔ خان یونس کے مرکزی اور شمالی علاقوں پر بھی سینی فوجیوں کے وسیع توپ خانے کے حملے جاری ہیں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر جارے سنی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک جو پناہ گزیں رفح شہر میں داخل ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ میں کہا کہ خان یونس اور دیر البلا پر سینی حکومت کے حملوں میں شدت آنے اور ان علاقوں کو خالی کرنے کے احکامات جاری کیے جانے کے بعد جنوبی غزہ میں صوبہ رفح اس وقت پناہ گزینوں کی اہم پناہ گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے اور 10 لاکھ سے زائد فلسطینی صرف اسی علاقے میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا نے کہا ہے کہ غزہ کے پناہ گزینوں کی تعداد 19 لاکھ یا اس علاقے کی کل آبادی کا 85% ہے اور کچھ لوگ متعدد مواقع پر بے گھر ہوئے ہیں، کچھ خانوادے بھی بار بار نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ تقریباً 14 لاکھ پناہ گزین غزہ کے 5 علاقوں میں آنروا کے 155 مراکز میں مقیم ہیں۔ آنروا کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی کے مطابق غزہ کے باشندوں کو انسانی امداد کی کمی کی وجہ سے اجتماعی سزا کا سامنا ہے۔ لازارینی نے مزید کہا کہ غزہ نے گزشتہ 3 مہینوں میں ایک وحشیانہ جنگ دیکھی ہے جو بڑے پیمانے پر لوگوں کو بے گھر ہونے، انسانی ہلاکتوں اور تباہی کا سبب بنی ہے۔ پریس ذرائع نے جنوبی لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین میں الجلیل الاولیاء کے علاقے میں سینی فوجی مراکز پر 32 میزائل فائر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ شمالی مقبوضہ فلسطین میں الجلیل الاولیاء کے علاقے میں غاصب سینی حکومت کے اہم جاسوسی کے مرکز پر ڈرون حملہ کیے جانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ڈرون اور میزائل حملوں سے خائف ہو کر الجلیل الاولیاء کے مختلف علاقوں میں خطرے کا سائرن بھی بجایا گیا۔ لبنان سے ملنے والے مقبوضہ فلسطین کے ایک علاقے میں سینی فوجی مراکز پر 6 کورینت میزائل فائر کیے گئے، جبکہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں واقع سینی فوجی اڈوں پر بھی میزائل فائر کیے گئے۔ میڈیا نے بتایا کہ شمالی مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فوج کا انٹیلیجنس کا مرکز بھی حزب اللہ کے میزائل کا نشانہ بنا ہے۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی کی دوسری بھارت جوڑو یاترا کے لوگو اور سلوگن کی رونمائی کر دی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں دوسری بھارت جوڑو یاترا کے لوگو اور سلوگن کی تقریب رونمائی کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اس یاترا کے محرکات و اہداف پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بی جے پی حکومت پر آئین کی خلاف ورزی اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی آواز کو دبانے کا الزام لگایا۔ ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ مودی حکومت پارلیمنٹ کے اندر ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ہم نے بھارت جوڑو نیا یاترا میں عوام کے درمیان جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس صدر نے الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت آمرانہ انداز میں کام کر رہی ہے اور جب ہم پارلیمنٹ میں بولنا چاہتے ہیں تو ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکوں سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق زلزلے کے جھٹکے کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کے جنوب مغربی حصے میں 98 کلومیٹر کی گہرائی میں بتایا گیا ہے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.6 بتائی گئی ہے۔ اس زلزلے میں کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے یمن کی مسلح افواج کی جانب سے غزہ کے فلسطینیوں اور فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کی جاری حمایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر انجام امریکہ کو شکست ہوگی۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے کہا کہ ان کا ملک امریکہ کی نادرست پالیسیوں کی بنا پر علاقائی و عالمی کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سینی حکومت اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی کہ اس کی پوزیشن پہلے جیسی ہرگز نہیں رہ گئی ہے اور نہایت کمزور ہو گئی ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے حسین اختر. اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا, جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسین تقوی. ہم پروگرام میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام. حسین تقوی, کرمان میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر خوفناک خونی دہشت گردانہ خودکش بم دھماکوں کی ذمہ داریاں جو اس کی ذمہ داری ہے وہ بظاہر دہشت گرد تکفیری گروہ داعش نے قبول کی ہے, لیکن اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا اصل ذمہ دار کون ہے, یہ تقریباً واضح اور روشن ہے. چونکہ داعش کو بنانے والے کون ہیں, داعش کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں, داعش جو ہے ان کی لاجسٹک سپورٹ کہاں کہاں سے کس کس وقت ہوئی ہے, یہ وہ حقائق ہیں کہ جو عالمی رائے عامہ کو معلوم ہے. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بیک اپ پر داعش کے کون ہوا کرتے تھے اور کون ان کو جو ہے سہولیات فراہم کیا کرتے تھے. اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے کہ داعش کو بنانے والا جو ہے وہ امریکہ ہے, داعش کو علاقے میں سپورٹ کرنے والا اسرائیل ہے, داعش کو کے ہاتھ مضبوط کرنے والی یہی قوتیں ہیں. اور در حقیقت دیکھا جائے تو داعش نے علاقے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے اور ان کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے قدم بڑھایا ہے.
جی,
اس لیے کہ ملکوں کے اندر خلفشار, قتل و غارت گری, ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایک دہشت کے ماحول کو پروان چڑھانا, یہ داعش نے سر انجام دیا. اور اس کا فائدہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کو ہوا, کیونکہ علاقے کے اندر انتشار کے حقیقی فائدے جو ہیں وہ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے کھاتے میں جا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ یہی طاقتیں نظر آتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو مثلاً فرقہ وارانہ فسادات, اسی طریقے سے نسلی فسادات, ان سب کا بینیفیشری جو ہے وہ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت ہے. ایران کے صوبے کرمان میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی صہیونی حکومت نے کی تھی, اور یہ حملہ داعش کے تکفیری ایجنٹوں کی مدد سے جو ہے وہ انجام دیا گیا. صوبے کرمان میں جو گلزار شہدا ہے, قبرستان ہے شہدا کا, کی طرف جانے والی مثلا جو منتہی اس کے سڑکیں تھیں,
راستہ ہے جو
دہشت گردانہ حملے کے ایک گھنٹے کے اندر میڈیا میں اس حملے کا الزام جو ہے وہ صہیونی حکومت پہ لگایا جانے لگا, اور اس گھناؤنے جرم پر ایران کی جانب سے مناسب رد عمل کے بارے میں قیاس آرائیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں. جب ہم اس حملے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے دعوے کی دلیل بھی پیش کرنی چاہیے. اس اقدام کے خطرناک نتائج سے بچنے کے لیے حملے کے چند گھنٹوں بعد اسرائیلی حکومت نے داعش کی خلافت کو اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا حکم دیا, جبکہ اس حملے کے چند منٹوں میں ہی صہیونی حکومت اور اس سے متعلقہ میکانزم کے کچھ اہلکاروں کے تبصرے سامنے آنے لگے، اور ان تبصروں سے واضح ہو گیا کہ ایرانی عوام کے خلاف اس حملے کی اصل ذمہ دار جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت ہے۔ یہ معمہ اس وقت حل ہو گیا جب دہشت گرد گروہ داعش کی جانب سے گلزار شہدا کے راستے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے بیان اور اس تکفیری گروہ کے دیگر بیانات میں کافی فرق نظر آیا۔ ہم ان میں سے کچھ فرق کی طرف جو ہے وہ اپنے سامعین کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں تاکہ سامعین کے سامنے ایک حقیقی تصویر جو آ جائے۔ سب سے پہلے داعش کی جانب سے اپنے بیانات میں لفظ ایران استعمال کرنے کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، بلکہ یہ تکفیری گروہ جو ہے داعش ہمیشہ ایران کو بلاد فارس یا ولایت خراسان جو ہے وہ کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کارروائی میں مارے گئے دہشت گرد کی دھندلی تصویر جاری کرنے کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ تیسری بات یہ کہ داعش کبھی بھی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا بیان 30 گھنٹے کی تاخیر سے جاری نہیں کرتا، بلکہ ہر کارروائی سے پہلے داعش اپنی بیعت اور ذمہ داری قبول کرنے کے بیان کا ویڈیو بھی تیار کرتا ہے اور اسے حملے کے فوراً بعد اپلوڈ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر داعش کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دھمکی، پھر فتویٰ، پھر ایکشن، اور پھر فوری طور پر کارروائی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بیان جاری کیا جاتا ہے، جبکہ اس کارروائی کا نتیجہ ابتدا میں دہشت گردانہ حملے کی صورت میں نکلا اور پھر فتویٰ، دھمکی اور بیان جیسی چیزیں جو ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہے کہ یہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کے جو ہے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور وہ علاقے کے اندر اور خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اپنے بغض و عناد کی وجہ سے جو ہے وہ اس قسم کے گھناؤنے فعل جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔
جی، بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب اس گفتگو کے لیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر ہیں، میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ آسمان امامت و ولایت کے بارہویں درخشاں ستارے قائم آل ایبا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام مہدی میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے روشن اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلہ وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی مذہبی سرگرمیوں اور ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں مذہبی علماء اور دانشوروں کو اعلیٰ مقام و منزلت حاصل ہے۔ خاتم الانبیاء افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء روئے زمین پر چراغوں کی مانند ہیں، نیز انبیاء اکرام کے جانشین اور وارث ہیں۔ دین اسلام آخری الہی اور آسمانی دین ہے اور پیغمبر اکرم آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، کیونکہ لوگ ترقی و کمال کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنی ابدی سعادت و کامرانی کا نسخہ حاصل اور قیمتی میراث کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی آخر بھی خدا کے بندوں میں شامل تھے، اس لیے دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی ایک محدود زندگی بسر کر کے اس دنیا فانی سے دار بقا کی جانب چلے گئے، لیکن اس کرۂ خاکی پر جب تک آخری انسان سانسیں لیتا رہے گا اس وقت تک اسلامی تعلیمات کی بقا ضروری ہے۔ آغاز اسلام کے بعد سے 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ تک نسل مرسل اعظم سے 12 معصوم اماموں کا بابرکت اور نورانی وجود نہال اسلام کے تناور ہونے اور نفاق و کفر کے تباہ کن طوفانوں اور حادثات سے اس کے محفوظ رہنے کا باعث بنا۔ البتہ آخری دین الہی کی حفاظت کے لیے عالم انسانیت نے بھاری تاوان کے طور پر انسان کامل کے عملی نمونوں یعنی 11 معصوم اماموں کی پاکیزہ زندگیاں قربان کر دیں۔ 12ویں امام معصوم حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مصلحت الہی سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تاکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات عالم ان کے بے مثال و پرفیض وجود کے سائے میں باقی رہے، اور آپ کی پاکیزہ زندگی بھی آپ کے جانی دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رہے۔ بعض روایات کی بنیاد پر امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ کیا ہے، یہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جو ابھی نہیں بلکہ حضرت امام زمانہ کے حکم خدا سے ظہور کے بعد آشکارا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ بعض روایات میں غیبت امام عصر کی عام فہم وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ ان روایات میں لوگوں کا امتحان انسان کی سعادت و خوشبختی میں مادی اور دنیوی حکومتوں کی ناکامی کا نمایاں ہونا، انسانوں کی پرورش و تربیت، بقائے عالم کے لیے فیض کے وسیلے کے عنوان سے امام و حجت الہی کا تحفظ، اور عدل و انصاف پر مبنی الہی حکومت کے قیام کے لیے دنیا کی آمادگی شامل ہیں۔ لیکن قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ جب تک امام معصوم اور حجت الہی پردہ غیب میں ہے، متقی اور پرہیزگار صاحبان علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، الہی تعلیمات کی وضاحت کریں، روایات کے مطابق پیش خدا ان علماء کی عظمت و منزلت انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بلند ہے۔ عالم دین کی اہمیت و عظمت، مقام و منزلت اور جلالت و کرامت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے خدا اور ملائکہ کے بعد صاحبان علم کا تعارف اپنی وحدانیت کے گواہ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل کے ساتھ ایمان و یقین رکھنے والے ان موحد صاحبان علم کا اللہ اور ملائکہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پردہ غیبت میں ہمارے قائم کے جانے کے بعد اگر ان صاحبان علم کا وجود نہ ہوتا جو خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے اور اس کے وجود کے فیض سے ہدایت پاتے ہیں اور الہی دلائل و براہین سے دین خدا کا دفاع کرتے ہیں اور پرہیزگار کے مستضعف اور کمزور بندوں کو ابلیس اور اس کے پیرووں کے دام فریب سے نجات دلاتے ہیں، تو بلا شبہ تمام لوگ دین خدا سے منحرف اور اپنے دین پر پلٹ جاتے۔ سامعین، 12ویں آفتاب امامت قائم آل ابا حضرت امام مہدی کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے نورانی اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس پر کوئی ملک اور فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا، وہ علم اور تقویٰ کی اس منزل تک کیسے دسترسی حاصل کر لیتا ہے کہ بہت سے انبیاء سے بھی وہ افضل و برتر ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال اس کو اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنی توحید و وحدانیت کا گواہ بناتا ہے۔ اس راز سے آگاہی انسان کے لیے کس قدر لذت بخش اور وجد و سرمستی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیات و روایات میں بھی صاحبان علم کی معرفت اور ان کی پیروی پر بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب دانیال پر وحی فرمائی کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ جاہل انسان ہے جو دانستہ طور پر صاحب علم کے حق کو سبک اور بے اہمیت سمجھے اور اس کی پیروی نہ کرے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے جو بے شمار اجر و ثواب کا جویا ہو، صاحبان علم کا ہم نشین ہو، متین و سنجیدہ افراد کا پیرو ہو اور صاحبان علم و دانش کی قدر کرتا ہو۔ اسلام علماء دین کی خاص منزلت و اہمیت کا بے سبب قائل نہیں ہے۔ وہ دین جو مرضی الہی سے عالم انسانیت کے لیے سعادت مندانہ اور خوشبختی کی زندگی کا آخری اور جامع ترین لائحہ عمل لے کر آیا ہے اور اس کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے سینکڑوں اور شاید ہزاروں سال باقی رہنا ہے، لہذا اسے باخبر و بابصیرت اور متقی و پرہیزگار صاحبان علم کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کے تلاطم اور عالم انسانیت میں تیزی سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں میں انسان کی نئی ضرورتوں کو پورا اور جدید مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔ خداوند عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ابدی اور جاویداں سعادت و خوشبختی کا جامع اور ناقابل تغییر دستور العمر بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ وحی اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دور کے حالات کے مطابق مختلف شعبوں میں جزئی مسائل کے احکام پر دسترس حاصل کریں۔ لیکن جزئی مسائل کے احکام کو کشف کرنے اور ان کو معلوم کرنے کے لیے دینی کتب و ماخذ پر ہر پہلو سے مسلط ہونا، نیز گہرے ایمان اور قوت عقل و ادراک کا وسیع پیمانے پر حامل ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ ملکہ و مہارت صحیح تربیت و پرورش اور مسلسل جد و جہد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کا حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء دین ہی وہ با ایمان اور عزم راسخ کے حامل افراد ہیں جو اپنی تمام عمر کی جد و جہد اور سعی و کوشش کے ماحصل اور ثمرے کو دین الہی کی بقا کے لیے انسانیت پر قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلے وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی سرگرمیوں، ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے۔ نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ شمال مغربی ہندوستان میں 7 جنوری تک گھنا کوہرا چھایا رہے گا۔ اگلے 3 سے 4 دن جنوبی ہندوستان میں ہلکی اور درمیانی بارش اور تامل ناڈو اور کیرالا میں شدید بارش کے آثار۔ الیکشن کمیشن نے ای وی ایم سے متعلق کانگریس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ این سی پی سربراہ شرد پور نے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ ملک میں ہندوتوا فستائیت کو فروغ دینے کے لیے 5 نکات پر مبنی ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے، اور کہا کہ بی جے پی کے لیے لوک سبھا سے پہلے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہر شعبے میں نجکاری، مسلمانوں کے تئیں بڑھتی نفرت اور مذہب کے نام پر منافرت بی جے پی کے 5 نکاتی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ دھولیا میں انہدامی دستے کی کارروائی کے خلاف ہاکرز کا احتجاج۔ ناگپور میں ایندھن کی قلت کے سبب اسکول بسوں کی ہڑتال، ٹرکوں اور ٹینکروں کی ہڑتال ختم ہونے کے باوجود شہر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت، مجبوراً سروس بند رکھی گئی۔ جتیندر اوہاڑ کے بیان پر ہنگامہ، جگہ جگہ احتجاج۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بی جے پی دہلی حکومت کے صحت کے نظام کو ٹھپ کرنے کی سازش کر رہی ہے، آتشی۔ آر ایس ایس اور چین کے درمیان چل کیا رہا ہے، کانگریس کا مرکزی حکومت سے تلخ سوال۔ منی پور میں خاص طبقے کے 4 مکانات نظر آتش، شرارتی عناصر کی سازش کا اندیشہ۔ کولکتہ پولیس کو ملی انڈین میوزیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی، ناظرین کے داخلے پر پابندی۔ ہندوستانی بحریہ نے بحیرہ عرب میں کارگو جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ حلال سرٹیفائیڈ معاملہ، سپریم کورٹ نے یو پی حکومت سے جواب طلب کیا، آئندہ سماعت 2 ہفتے بعد۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیاں۔ اسرائیل کی خان یونس اور رفح پر بمباری، مزید 125 فلسطینی شہید۔ امریکہ میں 3 ہندو مندروں کو بنایا گیا نشانہ، خالصانی حامیوں نے دیواروں پر لکھے ہندوستان مخالف نعرے۔ حلال سرٹیفیکیشن معاملے میں جمعیت علماء کی عرضی پر اتر پردیش حکومت سے جواب طلب۔ ہندوستانی بحریہ نے ہائی جیک ہونے والے کارگو جہاز پر سوار تمام 21 افراد کو بچایا۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات. پہلے روزنامہ ڈان. فواد چودھری کو بڑا سیاسی جھٹکا، اہلیہ ہبا چودھری نا اہل قرار. 9 مئی واقعات کی تحقیقات، تجاویز کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل. ٹرمپ اور جو بائیڈن کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری، امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ریپبلکن حریف اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نازیوں سے تشبیہ دے دی. ٹرمپ نے جوابی کاروبار کرتے ہوئے بائیڈن کو نا اہل، کرپٹ اور ناکام شخص قرار دیا. چودھری پرویز الہی کی اڈیالہ جیل میں دوبارہ طبیعت ناساز، ہسپتال منتقل. کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف فواد چودھری کی اپیل پر سماعت منگل تک ملتوی. پشاور، سابق اسپیکر اسد قیصر کے کاغذات نامزدگی منظور. پی ٹی آئی کا امیدواروں کو مبینہ ہراساں کرنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع. بلوچستان، کوئٹہ اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے. نظام شمسی میں موجود 2 سیاروں کے اصل رنگ سامنے آ گئے. 1980 کی دہائی میں ایک خلائی مشن کی تصاویر میں نیپچون کو نیلے رنگ اور یورینس سبز رنگ میں دکھایا گیا تھا. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سینٹ قرارداد، الیکشن پر حملہ قرار. 5 سالہ نا اہلی پر پورا پاکستان خوش، کسی نے قانون چیلنج نہیں کیا. چیف جسٹس، نا اہلیت کیس کا فیصلہ محفوظ. سینٹ قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری، 2 ماہ میں رپورٹ طلب. پنجاب میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کو مسلط کیا گیا، پی پی 3 نسلوں سے عوام کی نمائندہ بلاول بھٹو. غزہ پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 162 فلسطینی شہید. جی ایچ کیو حملہ کیس، عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت میں طلب. سانحہ 9 مئی، مخصوص سیاسی جماعت کے شرپسند ملوث، مزید شواہد سامنے آ گئے. سامعین، آخر میں روزنامہ جسارت کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے شکست اور کسے کہتے ہیں. کالم نگار سعود عثمانی لکھتے ہیں، مغربی ذہن، یہودی اثر و رسوخ اور مغربی صحافتی تاریخ مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات معمولی نہیں سمجھنی چاہیے کہ اب مسلسل نامور اخبارات اور صحافی اسرائیل اور مغربی دنیا کی اسرائیلی حمایت پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور غزہ کی حالیہ جنگ کو مغرب اور اسرائیل کی مسلسل شکست سے تعبیر کر رہے ہیں. یہ بات بھی کم اہم نہیں ہے کہ برطانیہ، جہاں یہودی اثر و رسوخ میڈیا پر سب سے زیادہ رہا ہے، اب اس کے موقر اخبارات بھی وہ مضامین شائع کر رہے ہیں جن میں اسرائیلی غلطیوں کی واضح نشاندہی اور اعتراف کیا گیا ہے. ایسا ہی ایک مضمون معروف برطانوی اخبار دی گارڈین کی 2 جنوری 2024 کی اشاعت میں شائع ہوا ہے، جس کے مضمون نگار لارڈ پیٹر ہائن ہے. لارڈ پیٹر ہائن سابقہ برطانوی وزیر برائے مشرق وسطی اور شمالی آئرلینڈ کے سیکرٹری آف سٹیٹ بھی رہے ہیں. ان کے الفاظ میں، مغربی مشترکہ پالیسی ایک بھیانک ناکامی سے دوچار ہے. یہ ممکن نہیں ہوگا کہ حماس کو مستقل طور پر ختم کر دیا جائے یا اسرائیل کے لیے سیکیورٹی خطرات ختم ہو جائیں. لارڈ پیٹر ہائن نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ نیتن یاہو نے بالواسطہ حماس کو مضبوط کیا ہے اور 2 ریاستی فارمولے پر مذاکرات سے انکار کر کے اور غزہ کا مکمل اور مستقل محاصرہ کر کے حماس کے لیے موجودہ جنگ چھیڑنے میں آسانیاں پیدا کی ہیں. حماس کو غزہ کی مستقبل کی حکومت میں حصہ دینا چاہیے اور مغرب کو چاہیے کہ غزہ کی مکمل تباہی کے مناظر دیکھنے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے بجائے حماس سے مذاکرات کرے. مذاکرات وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم جو بم نہیں کر سکتے.
لارڈ ہائن کہتے ہیں کہ مغربی رہنماؤں کو ادراک ہونا چاہیے کہ دنیا انہیں دوغلے اور منافق چہروں کی حیثیت میں دیکھتی ہے جب وہ ایک طرف یوکرین کی حمایت کرتے ہیں اور دوسری طرف غزہ کی آبادی کا یہ حق ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہے۔ کرائے ارض کے جنوبی حصے میں تکلیف دہ معاملات گہرے اور وسیع ہو رہے ہیں اور بالآخر لندن، واشنگٹن اور بریسلز کو ایک ایسی صورتحال میں دھکیل دیں گے جس میں دنیا افراتفری اور جنگ کا شکار ہوگی۔ مغربی دنیا اپنی ناکام پالیسیوں کو تباہی سے دوچار ہوتا دیکھنے کے بجائے سعودی عرب، حماس، ایران، اسرائیل، عرب امارات جیسے خطے کے اہم ممالک کو ایک کانفرنس میں اکٹھا کر کے یہ دیکھے کہ کیا دو ریاستی فارمولے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حماس کو مذاکرات میں شریک کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لارڈ ہائن کو یقین ہے کہ غزہ کو تباہ کر کے اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر سکتا۔ حماس کو بے شک کافی نقصان بھی پہنچ چکا ہو اور اس کے وسائل مسدود بھی کر دیے گئے ہوں، لیکن وہ ایک تحریک ہے اور ایک نظریہ ہے، اور نتنیاہو بالواسطہ اس نظریے کو مضبوط کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اسرائیل کی موجودہ دائیں بازو کی حکومت 7 اکتوبر کو اپنے شہریوں کے دفاع میں ناکام رہی ہے اور غزہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر کے انہیں اور زیادہ خطرے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں بھی جھگڑے کی خلیج واضح ہو چکی ہے۔ امریکی صدر کے مطابق غزہ کا سیاسی مستقبل فلسطینی اتھارٹی کے ہاتھ میں دینا چاہیے۔ نتنیاہو یہ بات ماننے سے انکاری ہے۔ اسرائیلی سرکاری کاغذات سامنے آ چکے ہیں جس میں وہ فلسطینیوں کو مصر یا اردن کی طرف دھکیل کر غزہ کو مختلف صوبوں یا پٹیوں میں بانٹ دینا چاہتا ہے۔ ہر صوبے پر اسرائیل کا چنا ہوا اور من پسند گھرانہ حکمران ہوگا۔ فلسطینی اتھارٹی نے کہا ہے کہ وہ مغربی کنارے اور غزے میں حکومت بنا کر اس کا نظم و نسق چلا سکتی ہے، لیکن اس کے فیصلے آزادانہ ہوں گے، اسرائیل کے مسلط کردار نہیں۔ یہ تو لارڈ پیٹر ہائن کے مضمون کا خلاصہ تھا۔ گارڈین کی 2 جنوری ہی کی اشاعت میں پیٹرک ونچور کا آرٹیکل بھی شائع ہوا ہے جس میں اس نے لارڈ پیٹر ہائن کے اہم نکات کی تائید کی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں بڑے اختلاف کی ایک خبر 2 جنوری ہی کی ہے جس میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 2 اسرائیلی وزیروں کے ان بیانات کو رد کیا ہے جس میں انہوں نے فلسطینیوں کو غزہ سے باہر مصر اور اردن میں بسانے کی بات کی تھی اور غزہ میں یہودی بستیوں کو دوبارہ آباد کرنے کے اعلان کیے تھے۔ ان کی مراد وہ یہودی تھے جو 2005 میں نکال لیے گئے تھے۔ امریکی وزارت خارجہ نے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ کہا اور یہ بھی کہا کہ غزہ فلسطینیوں کی زمین تھی، انہی کے لیے ہے اور انہی کے لیے رہے گی۔ اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت کا وقت ختم ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ہماری دوسری مجلس کے آخری پروگرام آج کا ایران کا وقت ہو چلا ہے، جس کے ساتھ ہی دوسری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اس حصے میں اپنی میزبان شائستہ دورانی کو دیجیے اجازت اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے بدھ کی صبح رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خاملائی نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ہزاروں خواتین سے ملاقات میں گھرانے، سماج، سیاست اور مختلف سطحوں کی انتظامی امور سے متعلق سرگرمیوں میں خواتین کی موجودگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اسلام کے منطقی اور عاقلانہ نظریے پر روشنی ڈالی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے زور دے کر کہا کہ اسلام میں ہر طرح کی سماجی سرگرمی کے لیے مردوں کی طرح ہی عورتوں کے لیے بھی 2 باتوں پر عمل کے ساتھ راستہ کھلا ہوا ہے، اور وہ 2 اہم اور حساس چیزیں گھرانے کی حفاظت اور جنسی کشش کے خطرے سے بچنا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کے قریب آنے کی مناسبت سے ہونے والی اس ملاقات میں انہوں نے عورت کے تشخص، اقدار، حقوق، ذمہ داریوں، آزادیوں اور حد بندیوں کو بہت ہی حیاتی اور فیصلہ کن مسئلہ بتایا اور کہا کہ اس انتہائی اہم مسئلے کے بارے میں دنیا میں مغرب اور اسلام کے دو بنیادی نظریات پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مغرب کے تمدن اور ثقافتی نظام کی جانب سے خواتین کے اہم مسائل کے سلسلے میں بحث سے گریز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ خواتین کے بارے میں مغرب والوں کے پاس کوئی منطق نہیں ہے، اس لیے وہ ہر سوال اور ہر موضوع کا سامنا ہوتے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کو ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ کر کے اور اسی طرح سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات کو خرید کر اور آرٹ، ادب، سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا کو ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کر کے اور خواتین سے متعلقہ عالمی مراکز پر کنٹرول کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مغرب میں اخلاقی بے راہ روی کے وحشتناک سرکاری اعداد و شمار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیوں مغرب میں ہر وہ بات روز بروز زیادہ فروغ پاتی جا رہی ہے جو گھرانے کو منہدم کر دیتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں باحجاب خواتین پر حملہ کرنے والوں کی سنجیدگی سے نہ تو مذمت ہوتی ہے اور نہ ہی ان سے سختی سے نمٹا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خواتین کے سلسلے میں اسلام کے رویے کو مغرب کے رویے کے برخلاف منطقی اور عاقلانہ بتایا اور کہا کہ عورت کا مسئلہ اسلام کے مضبوط پہلوؤں میں سے ایک ہے اور یہ نہیں سوچا جانا چاہیے کہ عورت کے مسئلے میں ہم جواب دہ ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے معاشرے میں سرگرم موجودگی اور سماجی ذمہ داریاں نبھانے کو عورت اور مرد کے لیے ایک اور یکساں میدان قرار دیا اور کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سیاست اور ملک کے بنیادی مسائل میں دخیل ہونا عورتوں کا حق اور ان کی ذمہ داری ہے، اور اسی کے ساتھ روایات کے مطابق غزہ کے آج کے مسئلے جیسے مسلمانوں کے امور کے بارے میں اہتمام سمیت معاشرے کے امور کے سلسلے میں کام کرنا سبھی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے گھریلو ذمہ داریوں کو ایک ایسا موضوع بتایا جس کے سلسلے میں اپنی جسمانی اور روحانی صلاحیت و طاقت کے پیش نظر عورت اور مرد کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بنا پر صنفی مساوات کا نعرہ جسے لوگ مطلق طور پر بیان کرتے ہیں غلط ہے، اور جو چیز صحیح ہے وہ صنفی انصاف ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے گھر کے اندر تشدد جیسی بعض مشکلات سے نمٹنے کی راہ ایسے قوانین کی منظوری بتایا جن میں ان مردوں کے لیے سخت سزائیں ہوں جو گھر کے ماحول کو عورت کے لیے غیر محفوظ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب کے ایک دوسرے حصے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف شعبوں اور میدانوں میں خواتین کی پیش رفت کو انقلاب سے پہلے کی نسبت 10 گنا سے زیادہ بتایا اور کہا کہ یہ پیش رفت ایسی حالت میں حاصل ہوئی ہے کہ ہم ابھی تک حقیقی معنی میں ملک کو اسلامی نہیں بنا سکے ہیں، اور وہ مکمل اسلامی نہیں ہو پایا ہے، اور اگر اسلام پوری طرح سے نافذ ہو جائے تو یہ کامیابیاں کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اہلیت کو وزارت یا پارلیمنٹ کی رکنیت جیسے عہدوں پر سماجی اور سیاسی ذمہ داریاں دینے کی واحد کسوٹی بتایا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے آخری حصے میں مارچ 2024 کے پارلیمانی انتخابات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سماج اور گھرانے میں اس سلسلے میں خواتین کے کردار کو ضروری بتایا۔ سامین، اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکہ اور 3 یورپی ملکوں کے مشترکہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ پرامن رہا ہے اور رہے گا۔ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں منگل کو یہ دعویٰ کیا کہ ایران نے 60% یورینیم کی پیداوار میں کمی کی پالیسی کو کنارے لگاتے ہوئے بڑے پیمانے پر یورینیم افزودہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا کہ جس پر ایران نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جمعے کو کہا کہ یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ جو ممالک ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے خود ہی ذمہ دار ہیں وہ مجرم اور قصوروار کی تلاش میں ہیں۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ان ممالک کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ سیاسی موقف اپنانے اور پروپیگنڈے کرنے کے بجائے گزشتہ 2 سالوں میں پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات کے حوالے سے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں اور اپنی غیر تعمیری پالیسیوں کے نتائج کا مشاہدہ کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تاکید کی کہ ایران کے افسودگی کے مراکز میں 60% کی سطح پر افسودگی ہمیشہ سے ملک کی پرامن ضرورتوں کے مطابق اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی کی ایجنسی کی مکمل نگرانی میں ہوتی رہی ہے اور رہے گی۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران اپنے تمام بین الاقوامی حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور اسی تناظر میں وہ آئی اے ای اے کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے ہوئے ہے اور آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مذاکرات سے کنارہ کشی اور غیر متعلقہ مسائل کو پیش کرنے کا نتیجہ مذاکرات کی موجودہ صورتحال ہے۔ امریکہ اور 3 یورپی ممالک ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں کوئی دعویٰ یا اظہار نظر کریں۔ ناصر کنانی نے مزید کہا کہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ یک طرفہ طور پر مطالبات کا پیش کرنا اور مغربی ممالک کے غلط اقدامات کو درست کرنے کے لیے عزم کا فقدان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آخر میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر تاکید کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران ماضی کی طرح اپنے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں غلط خدشات کو دور کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو بہترین راستہ سمجھتا ہے اور اب گیند امریکہ اور 3 یورپی ممالک کے پالے میں اور اس کی عدالت میں ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ بیان بازیوں اور بے نتیجہ دباؤ کی پالیسی کو ترک کر کے ضروری سیاسی فیصلے کریں۔ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں مغربی دعوے ایسے میں سامنے آئے ہیں کہ جب تہران نے بارہا اپنے جوہری پروگرام کے پرامن ہونے پر زور دیا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل قعانی نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کو جنگ کے آغاز سے اب تک بے گناہ خواتین اور بچوں کو قتل کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ قدس فورس کے کمانڈر نے شہید حسین پور جعفری کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں امریکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم عراق میں اپنا غیر منطقی رویہ جاری رکھو گے تو عراقی استقامت اپنے تحفظات کو درکنار کرتے ہوئے تمہارا جواب دے گی۔ جنرل قعانی نے صہیونی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تم نے شہید رضی مصری کو قتل کیا کیونکہ تم غزہ جنگ میں کچھ حاصل نہیں کر سکے اور ایران تمہاری سازشوں کا شکار ہونے والا نہیں ہے۔ جنرل قعانی نے مزید کہا کہ فلسطینی استقامت نے اپنی تدبیر اور منصوبہ بندی سے اپنا کام شروع کیا ہے اور صہیونی حکومت کے وسیع جرائم سے تنگ آ کر پہلی بار خود کارروائی کی اور مرحلہ وار جتنے بھی اقدامات کیے وہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے کیے جو بہترین تھے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر کے سربراہ نے ملک کی مسلح افواج کی عسکری اور دفاعی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج مقبوضہ فلسطین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ایران کے پن پوائنٹ میزائلوں کے نشانے پر نہ ہو۔ سپریم لیڈر کے دفتر کے سربراہ محمد محمدی گلپائیگانی نے جمعرات کے روز منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی مسلح افواج اس مقام پر پہنچ چکی ہیں جہاں ایٹم بم رکھنے والی دو سپر پاورز یعنی چین اور روس اس کے سامنے دامن پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو ہوا وہ فلسطینیوں کا کارنامہ تھا، لیکن انہوں نے ایران سے درس لیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر کے سربراہ نے اسرائیل کے خلاف فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا کہ آج یمنی عوام کی وجہ سے اسرائیلی جہازوں کو طویل سفر طے کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے تہران کے امام حسین اسکوائر پر شام میں صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے ایران کے کمانڈر جنرل سید رضی موسوی کے جلوس جنازہ میں حکام اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شام میں شہید ہونے والے ایران کے کمانڈر جنرل سید رضی موسوی کی آخری رسومات میں تہران میں ایران کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس سے قبل اس رات جو ہے مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام میں ان کی میت کو طواف کرایا گیا۔ تہران میں جلوس جنازہ میں شریک عوام نے اپنے ہاتھوں میں شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید جنرل رضی موسوی اور مدافعان حرم کے دیگر شہداء کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور وہ اللہ اکبر، لبیک یا حسین، اسرائیل مردہ باد، صہیونیزم مردہ باد اور ہمارا نعرہ ہے یا حسین یا حسین اور شہادت ہمارے لیے باعث سے فخر ہے جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر نامہ نگاروں اور صحافیوں کی بڑی تعداد بھی دیکھی گئی۔ شہید رضی موسوی کی نماز میت رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے پڑھائی اور نماز میت کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کیا اور شہید موسوی کے اہل خانہ سے گفتگو میں اس شہادت کو ان کی طویل خدمات اور زحمات کا بہترین صلہ قرار دیا۔ شہید جنرل موسوی کی میت ایران منتقل کیے جانے سے قبل شام میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر اور عراق میں نجف اشرف اور اس طرح حضرت امام علی علیہ السلام کے حرم اقدس اور کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور 72 شہداء کے حرم مطہر میں تشییع جنازہ کی گئی۔ واضح رہے کہ جنرل سید رضی موسوی کو غاصب صہیونی فوج نے دمشق کے زینبیہ علاقے میں دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا تھا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام میں ایران کے سینئر فوجی مشیر سید رضی موسوی کو شہید کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ سینئر فوجی مشیر سید رضی موسوی کو، جو دمشق کے اطراف میں انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں شامی فوج کی مدد ایک کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے، مقبوضہ جولان میں اسرائیلی اڈوں سے فائر کیے جانے والے 3 میزائلی حملے کے نتیجے میں شہید کر دیے گئے۔ ایروانی نے یاد دہانی کرائی کہ یہ مضموم اور دہشت گردانہ کارروائی 2 دسمبر کے بعد سے اسرائیل کا دوسرا دہشت گردانہ حملہ ہے، اور افسوس کے صہیونی حکومت کے اس سے قبل کے دہشت گردانہ حملے میں بھی ایران کے 2 فوجی مشیر محمد علی عطائی شورچے اور پناہ تقی زادہ شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس اقدام کو پست، بزدلانہ اور دہشت گردانہ سمجھتا ہے اور اس کی کھل کر مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر اس حملے کا مناسب وقت پر بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مندوب نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بین الاقوامی امن و سیکیورٹی کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرے اور علاقے میں صہیونی حکومت کے جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کی، جو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، بھرپور مذمت کرے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے موقف کو قابل تعریف بتایا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں کہا کہ فلسطین کے موجودہ حالات کے تعلق سے ان کا موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ تنظیم مغربی ایشیا میں امن و استحکام کو کتنی اہمیت دیتی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل جانگ منگ نے اس ملاقات میں فلسطینی قوم کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف اور فلسطین کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کی قدردانی کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے بارے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے موقف کی بنیاد تنظیم کی نگاہ میں مشرق وسطی کی سلامتی کی اہمیت ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل جانگ منگ نے تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان اقتصادی، صنعتی اور سیکیورٹی تعاون کی توسیع میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مشارکت اور کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صنعتی اور اقتصادی تعاون میں توسیع، نیز سرمایہ کاری کے تعلق سے بشکک اجلاس میں پیش کی گئی اسلامی جمہوریہ ایران کی تجاویز کا خیر مقدم اور ان کا جائزہ لینے کے لیے تنظیم کے سیکرٹریٹ کی آمادگی کا اعلان کرتے ہیں۔ سامعین، ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب محسن نظری اصل نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران معاہدے کے مطابق ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ امریکہ ایک ایسا فریق تھا جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا واشنگٹن کی ذمہ داری ہے کہ پابندیوں کو ختم کر کے معاہدے میں واپس آ جائے، جبکہ اس کی جانب سے معاہدے کی پابندی کی سچائی کا پرکھا جانا بھی ضروری ہے۔ ویانا میں عالمی اداروں میں ایران کے مندوب اور سفیر محسن نظیری اصل نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ تہران نے IAEA میں معاہدے سے متعلق تمام مسائل کا مستند اور مدلل جواب پیش کر دیا ہے. امید ظاہر کی کہ یہ ادارہ کسی جانبداری کے بغیر 2022 کے سمجھوتے کے پیش نظر باقی ماندہ مسائل حل کر لے گا. محسن نذیری اصل نے ایرنا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں کیے جانے والے دعوے کی بنیاد صہیونی حکومت کے جعلی دستاویزات ہیں اور اس کا مقصد ایران کے ایٹمی مسئلے کو سیکیورٹی رنگ دینا ہے. ویانا میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے نیک نیتی کی بنیاد پر بعض رضاکارانہ اقدامات انجام دیے ہیں جس پر امریکہ اور یورپی حکومتوں نے مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے. محسن نذیری اصل نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی مسئلے میں تہران کے خلاف تمام بے بنیاد دعووں کو مسترد کرتا ہے. گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے پوپ فرانسس کے نام کرسمس کی مناسبت سے اپنے پیغام میں غزہ پر حملے فوری طور پر بند کرانے کی ضرورت پر زور دیا. ایران کے صدر نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ ہم خلوص دل سے جناب علی اور دنیا بھر کے موحدوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت اور نئے عیسوی سال کے آغاز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن و دوستی کے پیغمبر ہیں اور ان کا دین پیار محبت ظلم کے مقابلے میں صبر و استقامت اور ناداروں اور مظلوموں کی مدد کی تعلیمات سے سرشار ہے. سید ابراہیم رئیسی نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ خصوصیات پر غور و فکر اور آپ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے طرز زندگی اور سیرت پر عمل کر کے آج کے انسان کو کمال کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج انسانیت کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے جن میں سب سے اہم غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی لشکر کشی ہے. انہوں نے کہا کہ افسوس کہ ایک طرف صہیونی حکومت کی جارحیت پر عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں کی خاموشی اور دوسری جانب امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی حمایت کی بنا پر اب تک 20,000 سے زیادہ مظلوم انسان بالخصوص فلسطینی بچے اور خواتین غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں. سید ابراہیم رئیسی نے امید ظاہر کی کہ سال نو کے موقع پر عالمی برادری اور نیک انسان غزہ کے مظلوم عوام کے قتل عام کو رکوانے کے لیے فوری اقدام کریں گے. سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ امریکہ غزہ کے خلاف جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے کر خود بھی مجرم ہے، اس لیے اس پر بھی اسرائیل کے فوجی، سیکیورٹی اور سیاسی حکام کے ساتھ ان جرائم میں شریک ہونے کے سبب مقدمہ چلایا جانا چاہیے. حسین امیر عبداللہیان نے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں تہران میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کے بعد کہا کہ گزشتہ 70 دنوں میں امریکیوں اور مغربی ملکوں کی جانب سے ایران کو مسلسل یہ پیغام موصول ہو رہا ہے کہ وہ جنگ کو پھیلنے سے روکے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے غزہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے پر مبنی امریکہ اور مغربی ملکوں کے پیغام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آج وائٹ ہاؤس کے اندر اس بات پر سیاسی جنگ جاری ہے کہ کیوں امریکہ نے خود کو اسرائیل سے اتنا وابستہ کر لیا کہ اب وہ غزہ کی جنگ سے آبرومندانہ نکلنے کی فکر میں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حامی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنگ کا جاری رہنا رائے حل نہیں ہے اور اس صورتحال نے امریکی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں ہمارا کوئی پراکسی گروپ نہیں ہے اور یہ پراکسی گروپس کے جن کے بارے میں امریکہ کہتا ہے وہ گروپ ہیں جو خود اپنے مفادات اور قومی سلامتی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک آپ کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں۔
خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا۔ خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ قابض یہودی ہو گئے، اپنے بھی میرے سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے۔ قابض یہودی ہو گئے، اپنے بھی میرے سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے۔ اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا۔ خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ جاگ مسلم شیر بن، مرد اور دلیر بن، کافروں پر قہر بن۔ جاگ مسلم شیر بن، مرد اور دلیر بن، کافروں پر قہر بن۔ اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا۔ خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ میرے اللہ خیر کر، میرے دشمن زیر کر، زیر کر کے ڈھیر کر۔ میرے اللہ خیر کر، میرے دشمن زیر کر، زیر کر کے ڈھیر کر۔ اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا۔ خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ بڑھ چکا ہے کس قدر مجھ پہ ظلم و جبر، پھر بھی تم ہو بے خبر۔ بڑھ چکا ہے کس قدر مجھ پہ ظلم و جبر، پھر بھی تم ہو بے خبر۔ اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا۔ خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ عرض میری پاک ہے، پھر بھی دامن چاک ہے، آبرو میری خاک ہے۔ عرض میری پاک ہے پھر بھی دامن چاک ہے آبرو میری خاک ہے اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اقصا چھڑا مسجد اقصا چھڑا خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں رو رہی ہیں مائیں سب کر رہی ہیں دعائیں رب دے نکال کوئی رائے اب رو رہی ہیں مائیں سب کر رہی ہیں دعائیں رب دے نکال کوئی رائے اب اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اقصا چھڑا مسجد اقصا چھڑا خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں جمشید رو کر کر دعا پھر سے ہو عمر عطا دے جو میرا در کھلا جمشید رو کر کر دعا پھر سے ہو عمر عطا دے جو میرا گھر کھلا اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اقصا چھڑا مسجد اقصا چھڑا خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اقصا چھڑا مسجد اقصا چھڑا